یا علی مدد. الوائز رائے ابو علی مشنری وائز نمبر 451.
16th of May 2000. My wife in LA's Jamaat Khana of Torrance.
Yali Madad. Sami Maharaja. Sami Raja. خدا نے خلقت بنائی محبت سے اور خدا خود محبت ہے. محبت خدا کی طرف سے آتی ہے. اللہ کے ناموں میں ایک نام ہے الودود. الودود کہتے ہیں محبت کرنے والا اور محبت دینے والا. یہ خدائی صفت ہے. محبت کا ایک اصول یہ ہے کہ اس میں ڈیمانڈ نہیں ہوتی. محبت مانگتی نہیں. محبت ہمیشہ دینے والی ہے. ون وے ٹریفک ہے. جب ہم خدا کی عبادت کر کے ہم دعائیں مانگتے ہیں تو یہ خدا تعالیٰ کے حضور میں عاجزی ضرور ہے مگر یہ محبت نہیں, کیونکہ ہم تو اس کے بندے ہیں. دنیا کے اندر دکھ سکھ اٹھاتے ہیں, ہمارے سامنے پرابلمس بھی ہوتی ہیں, لیکن وہ لوگ کے جو خدا کو محبت کرتے ہیں وہ خدا سے کچھ مانگتے نہیں مگر اس کی ہر مراد پوری ہوتی ہے. وہ جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے. محبت انہیری چیز ہے اور خدا کی بخششوں میں اس سے بڑی اور کوئی اعلیٰ بخشش نہیں ہے. خدا کے وہ بندے کے جو محبت کرتے ہیں وہ صرف خدا کو محبت نہیں کرتے, خدا کی ہر شے سے محبت کرتے ہیں. تجھ کو چاہوں تیرے چاہنے والے کو بھی چاہوں. محبت کے اصولوں میں یہی اصول ہے کہ محبت جو ہے وہ خوب غرض نہیں. محبت کچھ مانگتی نہیں. ان سے پوچھو جو مائیں بنی ہیں, ان سے پوچھو کتنا دکھ ہوتا ہے بچہ پیدا کرتے وقت, لیکن جب بچہ گود میں آتا ہے تو خدا اس عورت کے دل میں اپنی محبت میں سے ایک چھوٹا سا سیمپل, ماں کی محبت جس کا نام ہے ممتا, وہ اس عورت کے دل میں ڈال دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے بچہ پلتا ہے. دیکھو ماں کی جو محبت ہے, میں آپ کو اس طریقے سے بتا رہا ہوں. میرا ایم خدا کی محبت بتانا ہے, لیکن میں آپ کو سیمپل دیتا ہوں ماں کی محبت کا. ماں بچے کو پالتی ہے, کچھ مانگتی نہیں اس سے. ماں کی محبت بے غرض محبت ہے. اور جو ماں کی محبت ہے اس کے اندر جو اولاد ہے نا, اس کی زندگی کا ایک حصہ ہے. باپ کبھی بھی کسی بھی طریقے سے ماں کی محبت کو نہیں سمجھ سکتا. باپ بھی اس بچے کا باپ ہے اور اس کو محبت کرتا ہے، لیکن جو ماں کی محبت ہے نا وہ باپ نہیں سمجھتا. ماں کی محبت محض ماں ہی سمجھتی ہے، اور جو عورت ماں نہیں بنی، خدا ان کو بناوے میری دعا ہے، لیکن جو عورت ماں نہیں بنی وہ بھی ماں کی محبت کبھی نہیں سمجھ سکتی. ماں کی محبت اسی وقت پیدا ہوتی ہے کہ جب بچہ اس کی چھاتی پہ آ کے سو جاتا ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے تو پہلے ماں کو دیتے ہیں، اس کا سب درد دکھ غم دور ہو جاتا ہے. نبی کریم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک لڑائی کے اندر مسلمان جیت گئے اور ایک کرسی کے اوپر نبی کریم بیٹھے ہیں، جو دشمن تھے وہ بھاگ گئے، آپا دھاپی پڑی تھی، لاشیں پڑی ہوئی ہیں، دھوڑ مٹی اڑ رہی ہے. نبی کے ارد گرد کچھ اصحاب کھڑے ہیں اور جو مسلمان سپاہی ہیں وہ انتظام کر رہے ہیں. لڑائی ختم ہو چکی ہے، بھاگنے والوں کا اس زمانے کے اندر کیمپ وغیرہ جو ہوتے تھے لوٹتے تھے. اب اس انتظام کے اندر نبی کریم نے دیکھا کہ ایک عورت ادھر سے ادھر پھر ادھر سے ادھر بھاگ رہی ہے، بال بکھرے ہیں، حال پریشان، ہوائیاں اڑ رہی ہیں. دو تین دفعہ ادھر سے ادھر سے گئی، نبی کہتے ہیں اس کو دیکھو، اس عورت کو کیا تکلیف ہے، ادھر سے ادھر سے بھاگ رہی ہے. ایک دو آدمی بھاگے، عورت کو پکڑا اور کہنے لگی میرا بچہ گم ہو گیا. نبی کو کہہ دیا، حضور نے فرمایا دو تین جنے جاؤ اس کے بچے کو ڈھونڈو. عورت ساتھ گئی، کوئی ادھر گئے کوئی ادھر گئے، تھوڑی دیر میں بچہ مل گیا. بچہ رو رہا تھا، سینے سے لگایا ہوا بچہ نبی کے حضور میں لے آئے، یا نبی اس کا بچہ مل گیا، جیتا ہوا جنرل، لڑائی جیتا ہوا بادشاہ رسول اللہ بیٹھے ہیں، اس کے منہ سے جو حکم نکلے وہ تو ہونے ہی والا ہے، وہ کہہ دے اس کو مار ڈالو، تو اس وقت لڑائی کا زمانہ ہے، اس کو مار ڈالے. اصحاب کھڑے ہیں، عورت نے بچے کو سینے سے لگایا ہے، تیرے کو بچہ مل گیا؟ کہتے ہاں. مسلمان نہیں تھی، وہ دشمنوں میں سے تھی. نبی کہتے ہیں کیا ہم اس بچے کو مار ڈالیں؟ ارے جیتا ہوا جنرل، اس کے منہ سے یہ لفظ نکلے کہ کیا ہم تیرے بچے کو مار ڈالیں تو وہ تو زمین پہ بیٹھ گئی، رونے لگی، کہنے لگی نہیں آپ مجھ کو مار ڈالو، میرے بچے کو آپ کچھ مت کرو، مجھے مار ڈالو. حضور نے فرمایا ہم اس کو آگ میں ڈالیں. ارے اس کی روح نکل گئی، ایسا ہوا، رونے لگی. نبی کے پاؤں پہ گئے، سر رکھ دیا کہ نہیں آپ مجھے مار ڈالو. رسول اکرم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا نہیں ہم تیرے بچے کو کوئی ایزا نہیں پہنچانا چاہتے، جاؤ تم آزاد ہو، تمہیں کوئی ہاتھ نہیں لگائے. خوشی خوشی چلی گئی. نبی نے اصحابوں کو دیکھا، تم نے دیکھا کہ ایک ماں کوئی بھی کنڈیشن میں، کسی بھی حالت میں، اپنی موجودگی میں اپنے بچے کو کوئی دکھ نہیں دیکھ سکتی. ہاں یا نبی، ہم نے دیکھا. لاکھوں کروڑوں ماؤں سے زیادہ وہ پروردگار پیار کرنے والا یہ برداشت کرے گا کہ اس کا بندہ دوزخ میں جلتا ہوگے؟ سب کی آنکھوں میں سے آنسو اتر رہے ہیں. وہ پروردگار تمہیں اتنا پیار کرتا ہے کہ ساری دنیا کی مائیں ملا کے ان کی جو محبت ہے اکٹھی کرو تو بھی اس کا پیار تمہارے اوپر زیادہ ہے. خدا ہمیں بہت پیار کرتا ہے. ہم جو گناہ کرتے ہیں واللہ باللہ ہماری غلطیاں ہمارے گناہ ہمارے جرم جو ہیں اگر ان کی سزا دی جائے تو ہم کو آگ میں ہر روز جلایا جائے. لیکن اللہ نے کہا ہے میں نے اپنی رحمت خود پہ لازم کر دی ہے. میں نے یہ لازم کر رکھا ہے کہ میں رحمت ہی رحمت کروں. لیکن جب خدا کا جو قانون ہے, خدا نے جب دنیا بنائی تو اس نے قانون بنایا, زمین آسمان کے قانون بنائے, چاند سورج کے قانون بنائے, انسانوں کے لیے قانون بنائے, جانوروں کے قانون بنائے, نباتات ویجیٹیشن کے قانون بنائے, پانی کے قانون ہے, ہوا کے قانون ہے, خدا کی کریشن میں ہر شے قانون کے اندر ہے. ہم اس کو کہتے ہیں لا آف نیچر. میں نے سان فرانسسکو کی اندر واز کرتے کرتے کہا کہ خدا کا یہ قانون ہے اٹل ہے. اٹل مینز اس میں کوئی چینج ہو نہیں سکتا. مگر خدا تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ میں نے اپنے اوپر اپنی رحمت لازم کر رکھی ہے, اس لیے کہ انسان ویک ہے, کمزور ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے جب کریشن کی تو اپنی خلافت کے لیے, اپنی تمام کریشن کے انتظام کے لیے میں نے اپنی اس نعمت کو پہاڑوں کو سونپا کہ بھئی تم میری ساری اس قدرت کا انتظام کرو گے. اللہ تعالیٰ کے قرآن میں لکھا ہے پہاڑ بولتے نہیں, مگر اس میں کچھ بھید ہے کہ اللہ نے پہاڑوں کو کہا کہ یہ میرا ٹرسٹ لوگے. یعنی ٹرسٹ کیا ہے؟ خدا کی خدائی کا انتظام کرنا. پہاڑوں نے کہا یا اللہ ہم تو بہت محتاج ہیں. اللہ فرماتا ہے میں نے سمندر کو, ہوا کو, یہ تمام کریشن کے اندر جو اس نے یہ قدرتیں بنائی ہیں, اس کریشن میں ایک ایک کو اس نے یہ آفر کی کہ یہ ٹرسٹ لو, مگر کسی نے ہاں نہیں کی. مگر جب انسان کو سونپا گیا تو اس نے جھپٹ لا مار دی کہ ہاں میں کروں گا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے انسان جلد باز ہے. جلد باز کا مطلب کوئک نیچر, سوچے سمجھے بغیر گر پڑتا ہے. انسان نے قبول کر دیا, اب خدا تعالیٰ نے انسان کو یہ ساری چیز سونپ دی اور اس کو یہ طاقت دی, یہ طاقت دی کہ فرشتوں کا ماسٹر بنا دیا. فرشتوں کو کہا اس کی تابے داری کرو اور فرشتوں نے تابے داری کی. انسان کو خدا تعالیٰ نے جو قدرتیں بخشی ہیں وہ آپ دیکھ لو. ہمارے سامنے آج سائنس کی کتنی چیزیں, انسانی برین نے کیا کیا چیزیں بنا رکھی ہیں. یہ تمام ٹیکنالوجی اور سائنس کی کریشن جو ہے وہ انسانی دماغ میں سے نکلی ہوئی ہے. ابھی ٹھہرو, پانچ دس برس کے بعد آپ کو ایسی ایسی چیزیں ملیں گی کہ جو آج ہم سپنا بھی نہیں دیکھ سکتے. بہت کچھ آئے گا, بہت کچھ. تو دینداروں, میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ خدا تعالیٰ نے انسان کو یہ قدرت کا انتظام سونپ دیا, مگر اللہ جانتا ہے کہ انسان کمزور ہے. اسی نے انسان کے اندر کمزوری رکھی ہے اور انسان میں کمزوری رکھنے کی وجہ ہے. کیا وجہ ہے بھلا؟ حالانکہ اتنا کمزور ہے انسان کہ ایک کتے سے لڑ نہیں سکتا, لیکن ہاتھی کے اوپر بارہ برس کا, دس برس کا لڑکا بیٹھا ہے, اس کو یہ پاؤں ہلاتا ہے تو وہ ادھر مڑ جاتا ہے, یہ پاؤں ہلاتا ہے تو ادھر مڑ جاتا ہے. تین چار ٹن کا ہاتھی وہ چالیس پاؤنڈ کے بچے کے منہ نیچے کر کے اس کی تابعداری میں چلا جاتا ہے. سرکس تو آپ نے دیکھے ہیں, شیر ببر ہیں, وہ اس کے ہاتھ میں چابک ہے اور وہ چابک کھلاتا ہے تو شیر منہ نیچا کر کے اس کے حکم پہ عمل کرتا ہے. 10 انچ کا سانپ کاٹ کھائے تو انسان مر جاتا ہے, ایک مچھر کاٹتا ہے تو تل مل آتا ہے. انسان کتنا ویک ہے. پیر نے کہا کہ مٹی کی ایک مٹکے جیسے ہو تم, ہاتھ سے گر گیا ٹوٹ گیا, کیا ہے انسان. لیکن انسان کی بڑائی دیکھو, مغروری دیکھو, اس کا فخر دیکھو. کہتے ہیں خدا کوئی ہے ہی نہیں, خدا کی ایگزسٹنس ہے ہی نہیں. اگر خدا تعالی نے انسان میں ویکنیس نہ رکھی ہوتی تو نامعلوم خدا کو کتنے ایسے بدماش خداؤں کے ساتھ لڑنا پڑتا کہ جو انسانیت کے اندر پیدا ہوتے. اتنی کمزوری کے باوجود بھی, اور وہ مر بھی جاتا ہے, رہنے والا نہیں ہمیشہ کے لیے, لیکن پھر بھی خدا بہت پیار کرنے والا ہے. اور وہ پیار اس نے محمد کے معرفت سے ہمیں سکھایا. خدا تعالی کی باتیں ہم کو کس نے سکھائی؟ محمد نے سکھائیں. یا رسول اکرم نے ایک عورت کا یہ مثال دے کے اپنے صحابوں کو فرماتے ہیں کہ دیکھا تم نے, ایک ماں اپنے بچے کو کوئی نقصان دیکھ نہیں سکتی, وہ اللہ تعالی انسان کو اتنا پیار کرتا ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ انسان کو آگ میں جلائے. مگر جب خدا تعالی کے قانون کے حساب سے قیامت کے دن, ایک دن قیامت ضرور ہوگی جن کو ہم قیامت کبریٰ کہتے ہیں, مگر ہر انسان جب مر جاتا ہے اس کی قیامت ہوتی ہے. موت ہی ہماری قیامت ہے, اور موت کے وقت ہمارا حساب کتاب ہوتا ہے. معلوم نہیں کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کسی کو مرتے ہوئے دیکھا, کسی کی موت کی حاضری میں کبھی رہے ہو. تو آج کے بعد میری بات سننے کے بعد یہ چیزیں آپ کو خیال میں رہیں گی. اس کو دیکھو کہ موت کس طرح آتی ہے. موت سے کوئی چھوٹنے والا نہیں, نہ راجہ نہ بادشاہ نہ فقیر نہ حقیر, نہ مومن چھوٹے گا نہ کافر چھوٹے گا. موت موت ہے. اور خدا تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے زبان بند کر دیتا ہے. موت کے وقت زبان بند ہو جاتی. ہمارے پیر کے گنانوں کے اندر اس کا بڑا اچھا چلتا رہا ہے. جی پہلے لیدا کو پچھی لیدو نو دروازہ, پچھی لیدو کایا کیرو ہنسا رے ہو پرانیا قائم جینے ارادھو. پہلے لیدا کوٹ, کوٹ کہتے ہیں یہ چھتی کو, سینے کو, کیونکہ یہ قلعہ ہے, یعنی سانس بند ہو گیا. اور سانس بند ہو گیا پھر کیا لیا؟ 9 دروازے. ہمارے بدن کے 9 اوپننگ ہیں جو ہمارے لیے بہت ضروری ہے. یہ تمام 9 دروازے بند ہو گئے. آنکھوں کی نظر چلی گئی, کانوں کی سماعت چلی گئی, منہ کا ذائقہ چلا گیا, بات کرنا بند ہو گیا. میں نے بھی کہا کہ سب سے پہلے انسان کی زبان خدا بند کر دیتا ہے. 9 دروازے بند ہو گئے. اب پچھی لیدوں کایا کے روحن سا. اب میں ایک چیز یہاں خلاصہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے گنانوں میں سیکھتے ہیں جیو. یہ جیو ہے, یہ ہنس ہے, مگر جو روح ہے وہ اور چیز ہے. روح پاک ہے, روح خدا تعالی کے حکم سے ہے, روح نور ہے, روح کو کوئی عیب نہیں لگتا. ہمارے گناہ ہماری روح کو کوئی تنگ نہیں کرتے. سزا و جزا ہمارے جیو کو ہوتی ہے. جب انسان کی موت آتی ہے تو روح تو فوراً نکل جاتی ہے. روح بادشاہ ہے. प्राण पुरुष तो अमर छे, प्राण कहते हैं हमारे जीव को, फोर्स ऑफ लाइफ। इसका पुरुष यानी इसका बॉस कौन है? रूह, वो अमर है, पाक है, उसको कोई तकलीफ नहीं। गुनाहों की सजा रूह को नहीं मिलती, जीव को मिलती है। और जीव और रूह दो अलग चीजें हैं। इन दोनों के दरमियान इंसान की इंटेलिजेंस है, हम जिसको अक्ल कहते हैं। अक्ल रूह से ताकत लेके और उसको अमल में लाने के लिए माइंड के थ्रू जीव के ऊपर असर करती है। जब इंसान इबादत बंदगी करता है तो रूह का असर इंटेलिजेंस पे पड़ता है, अक्ल पे पड़ता है, इसका असर इंसान के माइंड पे होता है, माइंड में अच्छे ख्यालात पैदा होते हैं, अच्छी बातें पैदा होती हैं, और फिर माइंड हमारे बदन के अंदर हमारे जीव को हुक्म करता है, ये काम अच्छा नहीं है, छोड़ दो। ये माइंड है और जीव उसके हिसाब से चलता है। जैसे जैसे इंसान नेकियां करता जाता है, तैसे तैसे इंसान का जो जीव है, जिसको कुरान शरीफ ने हयातुद दुनिया कहा है, दुनियावी जिंदगी। दुनियावी जिंदगी का मकसद यह नहीं है कि आदमी जन्म से मौत तक की उसकी जो जिंदगी की जो ड्यूरेशन है वो जिंदगी की ड्यूरेशन है, लेकिन जिंदगी फोर्स है। देखो दरख्तों के अंदर जिंदगी है, लाइफ है, लेकिन दरख्तों के अंदर रूह नहीं है, क्योंकि दरख्तों में इंटेलिजेंस नहीं, रूह का रहना इंटेलिजेंस के अंदर है। और जो जीव है वो हार्ट में, दिल में रहता है। जीव का ठिकाना हमारा हार्ट है और रूह का ठिकाना हमारी अक्ल में है। और अगर हमने रूह से यानी के फैज हासिल किया तो वो इंटेलिजेंस पकती है, अक्ल खुलती है, आदमी अक्ल वाला बनता है। अल्लाह ताला कहता है हम जब राजी होते हैं तो इल्म व हिकमत देते हैं, जैसे कि हमने नबियों को इल्म व हिकमत दिया। इल्म और हिकमत, इल्म यानी इल्म है नॉलेज, और हिकमत विजडम है। ये दो चीजें इंसान के लिए, हजर इमाम ने लंदन के फरमानों में पहली दफा ये कहा, वो उसके बाद में रिपीट किया कि जो इंटेलिजेंस है वो हमारे मजहब का एक हिस्सा है, क्योंकि जो इंटेलिजेंस है हम जिसको अक्ल कहते हैं, अक्ल से काम लेने वाला आदमी ही खुदा ताला के नजदीक आला है। और अगर अक्ल से काम नहीं लिया गया तो उसका दर्जा जानवरों जितना है। जानवरों में अक्ल नहीं, अभी मैंने आपको कहा हाथी कितना बड़ा जानवर है, लेकिन 10 बरस का बच्चा उसको जिस तरह हुक्म करता है वो मानता है। शेर हुक्म मानते हैं, बंदर हुक्म मानते हैं, सारी दुनिया हुक्म मानती है, क्योंकि इंसान को खुदा ने ये पावर बख्शी है और ये पावर अक्ल से मिलती है। तो खुदा ताला ने अपनी मोहब्बत की वजह से इंसान को ये चीज सौंपी, खुदा हमको प्यार करता है। मगर हम जब खुदा से हट जाते हैं, खुदा को अपनी पीठ के पीछे रखते हैं, मुंह हमारा उसकी अपोजिट साइड में है, उस आदमी को पता नहीं कि खुदा क्या है। अगर हम मुंह फिरा के खुदा की तरफ मुंह करें तो हमें उसकी खूबियां नजर आवें, खुदा की खूबियों का पता लगे, तो हमें पता लगे कि मैं इसका मोहताज हूं, यही सब कुछ है, यही देने वाला है, यही लेने वाला है, यही पैदा करने वाला है, यही मारने वाला है, यही मुझे रोजी देने वाला है, यही मुझे भूखा रखने वाला है। खुदा ताला की सिफतों का इंसान को इदराक होता है, और जब उसको ये पता लगता है तो उसके दिल में खुदा की अजमत पैदा होती है, उसके दिल के अंदर खुदा की बड़ाई पैदा होती है, उसके दिल के अंदर खुदा की मोहब्बत पैदा होती है, और फिर उसका सर खुदा के सामने खाक में पड़ जाता है, अबूदियत में, इबादत में अपने आप को सुपुर्द कर देता है। ऐ मोमिनो, गिनान में फरमाया स्वामी राजो मेरे मन थी न विसरे। हमारे गिनानों के अंदर इतनी चीजें हैं कि इंसान अगर उसको समझ के पढ़े तो दिल के अंदर लहरें पैदा हो में मोहब्बत की। स्वामी राजा मोरे मन थी न विसरे, ये एक दुआ है। اے میرے مولا تو میرے سے دور مت ہونا، میری یہ دعا ہے سنو سنو مومن رہیا، جو تم مومن ہو تو میری اس آرزو کو سنو، میں دعا کرتا ہوں کہ وہ میرے دل سے دور نہ ہو جائے. یحییٰ نبی تھے جن کو جان دی بیپٹسٹ کہتے ہیں کرسچن لوگ، اور یہ جان تھے یحییٰ کہ جنہوں نے عیسیٰ نبی کو جارڈن ندی کے اندر بیپٹائز کیا. ان لوگوں کے کہنے سے نبی کسی دوسرے نبی کا محتاج نہیں ہوتا، اور ایسا بسا اوقات ہوا ہے کہ ایک وقت میں چار چار پانچ پانچ بھی نبی ہوتے ہیں، مگر رسول ایک وقت میں ایک ہی ہوتا ہے. تو یحییٰ نبی خدا سے بہت پیار کرتے تھے، ان کی ہمیشہ یہ دعا ہوتی تھی اے خدایا تو مجھے مل، یعنی ملنے کا یہاں مطلب کیا ہے، میں تیرا دیدار کروں. اور ہمیشہ خدا تعالیٰ کی اس جدائی اور محبت میں رویا کرتے تھے. ان کا نام ہی پڑ گیا رونے والا نبی، یحییٰ نبی بہت روتے تھے. اور جس طرح یحییٰ علیہ السلام روتے تھے، ہمارے ایسے ایک پیروں میں بھی ایک روتل پیر ہیں، اور گرو پیر حسن کبیر دین جو ہمیشہ عاجزی ہے، ان کے ساری میں رویا کرتے تھے. تو یحییٰ نبی جدائی کو بہت محسوس کرتے تھے، آنکھوں میں آنسو بھرے رہتے تھے، اور ہمیشہ اپنی اس جدائی کا رونا روتے تھے. ایک دن ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے، اور قریبی ایک ندی تھی، دور سے بھیڑے بھاگتی ہوئی چلی آئی وہ ندی میں پانی پینے کے لیے، ایک دوسرے پہ گری پڑتی ہیں، بھاگ رہی ہیں. ان کی بے چینی دیکھ کے یحییٰ نبی کہنے لگے ہے خدایا مجھے ایسی محبت دے، یعنی کیسی بیتاب ہے پانی پینے کے لیے، تیرے لیے میں ایسا بیتاب ہوں. بھاگتی 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 آئیں، اور یحییٰ نبی کھڑے ہو کے ان کی بے چینی، ان کی بیتابی پانی پینے کے لیے دیکھ کے اپنی طلب مانگ رہے تھے. بھیڑوں نے ادھر پانی پیا کنارے کے اوپر، ادھر ہی ایسا منہ پھرا کے کھڑی ہو گئی، اور بھیڑوں نے پیشاب کرنا شروع کر دیا. منہ پھرا کے چلے گئے، نہیں خدایا ایسی محبت مجھے نہیں چاہیے کہ منہ پھرا لوں تیرے سے. یہ جو ہمارے مذہب کی سٹل چیزیں ہیں، جن کو ہم عام طور پہ گنانوں کے راگوں میں، گنانوں کے الفاظ میں، گنانوں کی مستی میں، گنانوں کی سمجھ میں، گنانوں کی حکمت میں ہم لوگ سنتے ہیں، اگر سنتے ہیں تو گنانوں کے اندر اتنا بہت علم ہے کہ میں نے الحمدللہ دنیا کے ہر مذہب کی کتابیں میں نے پڑھی ہیں، مگر گنانوں جیسا لٹریچر کہیں نہیں. اسی لیے حضرت امام نے اس کو ونڈرفل ٹریڈیشن کہا ہے، واللہ باللہ سچ مچ یہ ونڈرفل ہے. ان گنانوں کے اندر ایسی باتیں ہیں کہ اگر آپ سمجھ لے تو دن رات اس مولا کی مستی میں، اس کی محبت میں روتے رہے. ہم کو یہ بھی نہیں چاہیے، اسی لیے گنانوں کے اندر ایسے بھید رکھے گئے. گنانوں کے اندر ایک راز رکھا گیا، اور وہ راز یہ ہے کہ گنانوں کو پیروں نے 24 لینگویجز میں کمپوز کیا ہے، 24 لینگویجز. کوئی بھی آدمی 24 لینگویجز جاننا ایزی نہیں ہے، نیکسٹ ٹو امپاسبل. لیکن پیروں کو یہ کیا پڑھی کہ 24 لینگویجز استعمال کی ہیں، کوئی ایک کمپلیٹ فارسی میں نہیں ہے، کمپلیٹ عربی میں نہیں ہے، کمپلیٹ گجراتی میں نہیں ہے، کچھ ایسے ہیں. لیکن زیادہ لٹریچر جو ہے تمام زبانوں کے الفاظ ایک ہی گنان میں ملتے ہیں. کیا وجہ تھی؟ وجہ یہ تھی کہ گنانوں کے اندر جو علم چھپا ہوا ہے وہ سب کے نصیب میں نہیں، اور پیروں نے یہ الگ زبانوں کے الفاظ یوز کر کے اس چیز کو چھپا دیا. کوئی بھی آدمی گنان پڑھے اس کو گنان کا اچھی طرح مطلب پتہ نہیں لگے گا جب تک کہ استاد نہ ملے، اور ایسے تھوڑے استاد ہیں کہ جو گنانوں کی لینگویج کو جانتے اور پڑھتے ہیں، کالا روڑا جیسے یا بھگت ہمارے علی بھائی نان جی جیسے تھے، ہمارے مشنری تھے امیر لاکھا ایسے تھے. وہ تو ابھی ایسے لوگ تو ابھی بہت کم ہو گئے ہیں، انڈیا پاکستان سے بھی ابھی گم ہو رہے ہیں. اور میں نے ہمیشہ یہ طے کیا ہے کہ میں عموماً عام طور پہ 99% اپنی واعظوں کو گنان سے شروع کرتا ہوں، جان بوجھ کے. اس لیے کہ گنان کے متعلق کچھ نہ کچھ سادہ کہ کیسا بھی علم چالو رہے جاری رہے. تو مومنوں, ہمارے پیر نے جو یہ ڈیمانڈ کی ہے, اور جس طرح یحییٰ نبی پکار کرتے تھے اس کی خدا کی محبت اور اس کی جدائی کے لیے, ہمارے گھرانوں میں ایسے بہت سے آلاف ہیں. اب تری محبت لاگی میرے صاحب, اب تری محبت لاگی. بیٹھے ہیں پیر شمس ماں باپ, لہر اٹھی ہے, اے مولا تیری محبت میرے دل میں اجاگر ہو گئی, جاگ اٹھی, بیدار ہو گئی. اس قسم کے بہت سے گنان ہیں ہمارے, کیونکہ ہمارے مذہب کا جو ایسنس ہے وہ محبت ہے, ہمارے مذہب کا ایسنس ہے وہ محبت ہے. اور یہ محبت ہم کو دنیاوی طریقے سے شروع ہوتی ہے, ظاہر سے شروع ہوتی ہے, ہم کو باطن میں لے جاتی ہے, اور باطن کی محبت ہم کو صبح کی بیت الخیال کی عبادت میں ملتی ہے, وہ حقیقی محبت ہے. ہمارے اندر امام ہر زمانے کے اندر رہا, جس طرح سے دنیا کے اندر نبی رہے, نبیوں کی امت رہی, نبیوں کے ساتھ امامت کا نور بھی موجود رہا. رسول اکرم کی زندگی کا آپ خیال کرو, تو مدینہ کے اندر آنے کے بعد حضور کو تھوڑا سکون ہوا, مکہ سے جو دشمن تھے وہ ہٹ گئے, لڑائیاں بھی لڑی, لیکن پھر بھی پرسکون زندگی رہی حضور کی. اس حالت کے اندر ایسے لوگ تھے کہ جو نبی کریم کو پیار کرتے تھے, نبی کی عظمت کو جان کے کہ یہ اللہ کا نور ہے, رحمت للعالمین ہے, اس نے مجھے اللہ کی ذات کا علم اور معرفت دی ہے, حضور سے لوگ پیار کرتے تھے. سب لوگ پیار نہیں کرتے تھے, دشمن بھی ساتھ ساتھ ہی تھے. نبی کریم کو زہر دیا گیا معلوم ہے آپ کو, اور زہر دینے والے حضور کے صحابیوں میں سے تھے. اللہ تعالی کی مہربانی سے نبی کریم اسے زہر سے مرے نہیں, لیکن رسول اکرم کو مارنے کی مسلمانوں نے کوشش کی ہے, صحابیوں نے. سب لوگ پیار نہیں کرتے تھے, لیکن پیار کرنے والے پیار کرتے بھی تھے. ان میں ایک صحابی تھے مگر صحابی نہیں تھے. صحابی تھے اور نہیں تھے, یہ دو باتیں میں نے کیوں کہیں؟ صحابی اس کو کہتے ہیں کہ جس نے نبی کو دیکھا ہوئے, یا نبی کی بات سنی ہوئے, یا نبی سے خود بات کی ہوئے. اگر نہ سنی ہے نہ کی ہے تو نبی کو دیکھا وہ بھی صحابیوں میں آتا ہے. حضور کے ہزاروں صحابی تھے, اور بعض کا کہنا یہ ہے کہ لاکھ ڈیڑھ لاکھ صحابی تھے, مگر ان میں ایک ایسا شخص تھا کہ جس نے رسول اللہ کو کبھی دیکھا نہیں تھا, حضور کے پاس کبھی آیا بھی نہیں. اس کا نام تھا اویس کرنی, دور رہتے تھے, اور وہیں مسلمان ہو گئے, لیکن اس قابل نہ بن سکے کہ سفر کر کے رسول اللہ کے حضور میں آویں اور نبی کو دیکھیں. حضرت اویس کرنی احد کی لڑائی کے اندر نبی کریم کے دو دانت ٹوٹ گئے تھے, تو ہوتے ہوتے لڑائی تو ختم ہو گئی, کافی زمانہ ہو چکا, دو تین مہینے کے بعد کسی نے حضرت اویس کرنی کو نیوز دی کہ احد کی لڑائی ہوئی تھی, اس میں مسلمان جیتے مگر پھر اپنی غلطی سے ہار گئے, اور مسلمانوں کا بڑا نقصان ہوا, اس میں خود نبی کریم کو بھی بہت ایزا پہنچی. تو جلدی سے کہنے لگا کیا ہوا نبی کو؟ کہ نبی کریم کے دو دانت شہید ہو گئے, بغیر سوچے سمجھے, پوچھے بغیر کہ بھئی نبی کے دانت شہید ہو گئے. فوراً پتھر اٹھایا اور اوپر کے اپنے دو دانت توڑ ڈالے, کیونکہ نبی کے دانت ٹوٹ گئے, میرے دانت کیوں رہ گئے؟ تو اس نے پھر کہا کہ بھئی مجھے یہ معلوم نہیں, تم نے اوپر کے دانت توڑ دیے, مجھے نہیں پتا کہ نبی کے یہ اوپر کے دانت تھے کہ نیچے کے دانت تھے, تو لے کے پتھر نیچے کے بھی توڑ دیے. کیا محبت ہوگی؟ دیوانگی ہے نا, یہ دیوانہ پن ہے نا ہماری نظر میں. محبت دیوانی ہے, محبت میں عقل کا کوئی حصہ نہیں. عقل محبت کو کبھی نہیں سمجھ سکتی اور عقل کا کام بھی نہیں ہے محبت میں, اور جب تک عقل موجود ہے محبت کبھی نہیں آئے گی. عقل ایک سیڑھی ہے, سیڑھی سے آپ اوپر جاؤ, اوپر محبت ہے, پھر سیڑھی کی کوئی ضرورت نہیں. سیڑھی نے ہمیں اوپر پہنچا ضرور دیا ہے, لیکن پھر سیڑھی کا کام ختم ہو گیا. عقل جو ہے وہ دین کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے, دین کے رازوں کو جاننے کے لیے محبت کی ضرورت ہے. اور ہمارا جو دین ہے اسماعیلی دین, یہ اسماعیلی طریقہ, یہ محبت کے اوپر نگاہ ہوا ہے. بہت برس پہلے میں نے پاکستان میں ایک وائز کی تھی, تو حضرت ابو ذر غفاری کا میں نے واقعہ سنایا. ابو ذر غفاری نبی کو بہت پیار کرتے تھے اور علی کو بھی اتنا ہی پیار کرتے تھے. حضرت ابو ذر غفاری کی جو زندگی ہے وہ پڑھنے جیسی ہے. حضرت عثمان نے اس کو بہت دکھ دیا, بہت, اور معاویہ نے بھی ان سے خوب بدلہ اٹھایا. لیکن اس بندے نے اپنی سچائی کو, اپنی محبت کو کبھی چھوڑا نہیں, اپنی زندگی قربان کی انہوں نے علی نبی کی محبت کے اندر. کسی محفل میں بیٹھے تھے اور وہ ہمیشہ ہر وقت نبی کریم کے حضور میں پیچھے بیٹھا کرے, تو کبھی کبھی ایسا باتیں چیتیں ہوتی رہیں. اس کے اندر اس کو پتہ لگا کہ نبی کریم کو پائے کا سوپ جو ہے وہ بہت پسند ہے, یعنی وہ بھی بیل کے پائے کا سوپ, گائے یا بیل. یہ چیز اس کے دماغ میں رہ گئی. بہت عرصے کے بعد کسی دوست نے ایک بیل کاٹا اور اس کا ایک پاؤں اس کو ابو ذر غفاری کو بھیجا. جو ہی وہ بیل کا پاؤں ہاتھ میں آیا, اوپر تو وہ زانو تھا اور نیچے پائے تھے گھٹنے کے نیچے, تو اس نے فوراً اس پائے کو کاٹا. اس کو نبی کریم یاد آ گئے, بیوی کو کہنے لگا جلدی سے اس کا سوپ بناؤ, میں نبی کو لے کے گھر پہ آؤں گا. صاف صوف کیا, سوپ بنایا, خوش خوش گیا کہ آج نبی میرے گھر پہ آئیں گے. وہاں گیا تو بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. بیٹھا رہا, بیٹھا رہا, بیٹھا رہا. کافی دیر کے بعد جب یہ سب چلے گئے تو نزدیک آیا, نہایت محبت سے, نہایت عاجزی سے نیچے جھک کے کہتے یا نبی, ایک عرض کرتا ہوں, ابو ذر کیا ہے؟ یا نبی میرے گھر چلو. کیا بات ہے ابو ذر؟ سرکار میرے گھر میں بیل کے پائے کا سوپ تیار ہے, آپ کو بہت پسند ہے. بس میں عائشہ کو کہتا ہوں. نہیں 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 نہیں, یا نبی عائشہ نہیں چاہیے, آپ اکیلے آؤ. اب وہ عائشہ سے کیوں منع کرتا تھا کہ بھی ایک ہی پائے کا سوپ ہے, نبی پیٹ بھر کے کھاوے, کوئی دوسرا آئے گا تو حصہ ہو جائے گا. یہ اس کی نیت تھی کہ نبی اکیلا پیٹ بھر کے کھائیں. نہیں نہیں, میں عائشہ کے بغیر نہیں آؤں گا. یا نبی چلو نا. نہیں نہیں, میں عائشہ کے بغیر. یا نبی عائشہ کو چھوڑ دو پھر دوسری دفعہ. نہیں, میں عائشہ کو لے کے. اٹھ کے چلا گیا, دروازے پہ جا کے واپس آیا. یا نبی چلو نا. نہیں نہیں, میں عائشہ کے بغیر نہیں آؤں گا. پھر چلا گیا, دروازے سے پھر واپس آیا. آخر بولا اچھا عائشہ کو لے آؤ. حضور اندر گئے, عائشہ کو بولا چلو تیار ہو جاؤ. نبی کریم عائشہ کو لے کے اس کے گھر کی طرف چلے, آگے آگے بھاگا جلدی سے. سب بچوں کو نکال دیا, جاؤ تم لوگ باہر کھیلو. بس نبی کریم آئے. اب دیکھو ایک بہانہ تھا یہ. حضور جب اس کے گھر میں انٹر ہوئے تو وہاں ایک بہت بڑی سل پڑی تھی, سل یعنی پتھر کی ایک سلیٹ کی طرح, اور اس کے اندر گھڑے پڑے ہوئے تھے. تو نبی کھڑے رہے, دیکھنے لگے کہ یہ کیا چیز ہے. وہ کہتا ہے یا نبی یہ میرا مصلی ہے, پتھر کا, پتھر کی ایک بڑی سل تھی, یہ مصلی ہے تیرا؟ ہاں یا نبی. ابھی مصلی ہونے کی وجہ سے جہاں وہ گھٹنے رکھ کے سجدہ کرے وہاں تھوڑے سے گھڑے پڑ گئے تھے, ڈپریشن پڑ گئی تھی. پھر جہاں ہاتھ رکھتا تھا وہاں بھی, اور سجدہ کرتا تھا وہاں بھی, اس طرح یہ پتھر کے اوپر تھوڑے سے چڑے پڑ گئے، کھدے پڑ گئے، تو حضور پتھر کے اوپر یہ گھس گیا پتھر اتنا، تو اے ابو سر تم کتنی نمازیں پڑھتے ہو؟ کہتے یاد ابھی میں 50 نمازیں روز پڑھتا ہوں. اب یہ جو کہا تو وہی نازل ہوئی، اے محمد اپنے دوست کو کہو ہمارے ہاں تیری ایک بھی نماز قبول نہیں. رسول اکرم کا کھلا ہوا ہنستا ہوا چہرہ ڈھیلا پڑ گیا، کہتے یا نبی کیا ہوا، میری کچھ بھول ہوئی، کیا کہوں دوست؟ اللہ فرماتا ہے کہ ہمارے ہاں تیری ایک بھی نماز قبول نہیں. رونے لگا. اچھا اللہ کو کہو یہ تیرا کام ہے، قبول کر نہ کر، میں تو پڑھوں گا. پھر وہی اتری، اپنے دوست کو کہو کہ اگر وہ یہ خیال والا ہے کہ میں قبول کروں یا نہ کروں مگر وہ پڑھے گا، تو کہہ دو، خوشخبری دو کہ ایک کے بدلے میں 50-50 قبول ہیں. خوش ہو گیا، اندر گئے، سوپ رکھا. حضور کہنے لگے ابو ذر تیرے بچے کدھر ہیں؟ سرکار وہ باہر کھیل رہے ہیں. بلاؤ سب کو. یا حضرت چھوڑیے نا ان کو، بچوں کو شور بکور کریں گے. اب اس کی نیت کیا تھی کہ نبی خوب پیٹ بھر کے سوپ پیئے، بچوں کے آنے سے ان کو بھی دیں گے. حضور تو سمجھتے تھے نہیں نہیں، بچوں کو بلاؤں، ان کے بغیر میں نہیں کھاؤں گا. بیوی کو بلایا، دو بیویاں تھیں اس کی، بچوں کو بلایا، سارا گھر بیٹھا اور رسول اکرم نے سوپ پیا، بہت دعائیں دی، سب کا پیٹ بھر گیا. اس سوپ میں ایسی برکت ہوئی کہ بچ بھی گیا. چھوٹی سی بات ہے، ظاہری محبت کی بات ہے کہ نبی کو سوپ پلانا ہے. کاٹھیاواڑ میں 70 برس کی بات کرتا ہوں، 1930s کی بات ہے، شاید میری بھول نہ ہوتی ہوئے تو 1934 یا 35 سلطان محمد شاہ ادھر سے آئے یورپ سے. مولا ہر سال اپنی ماں کو ملنے آیا کرتے تھے، ہر سال آتے تھے، اور ہر سال جب بھی مولا نومبر دسمبر میں آوے ایک ایک دو دو مہینے ٹھہرتے تھے، اور پھر سارے ہندوستان اور ارد گرد کے جو دوسرے ممالک تھے، ایران سے، افغانستان سے، بلوچستان سے، ادھر سے لوگ یورپ یعنی رشیا وغیرہ سے بھی ادھر مرید آتے تھے، مہمانیاں ہوتی تھیں، ہر سال میلہ لگتا تھا. مولا کے آنے کی خوشیاں ہوئیں، کاٹھیاواڑ، گجرات، سب جگہ اعلان ہو گئے. کاٹھیاواڑ کے کسی چھوٹے سے گاؤں کے اندر ایک اپنا اسماعیلی غریب شخص تھا، چھوٹی سی اس کی واڑی تھی، کھیت تھا. تو جب یہ مولا کے آنے کی خبریں ہوئیں تو رات کو ہم بیٹھے، یہ لوگ بیٹھے ہیں، کھچڑی کھا رہے ہیں، تو چھوکرا کہتا ہے بیٹا، بچے اس کے جوان تھے، بیٹا بوڑھا ہو گیا ہوں، معلوم نہیں کب موت آ جائے، تو جو بندوبست کر دے رہے تو میں مولا کا دیدار کر کے آؤں. ہاں باپا آپ جاؤ، خوشی سے جاؤ. انتظام ہوا تو وہ چکو کہتا ہے اتنی رقم، پیسے نہیں تھے کہ مہمانی رکھ سکے، تو کہتا ہے کہ ابھی دیکھ وہ کھیت میں جو خربوزے ہوئے ہیں، میلن، واٹر میلن نہیں، خالی میلن، اس کو ادھر چبڑا کہتے ہیں، حالانکہ وہ میلن سے ذرا انفیریئر کوالٹی ہے، تو تم ایسے لے آؤ تو میں کسی کی مہمانی میں رکھ دوں. انتظام کیا گیا تو وہ لے کے چپڑے وغیرہ کسی کپڑے کی ایک تھیلی میں رکھے اور باپا کو 4-5 مائل دور جو اسٹیشن تھا چھوڑ آئے. ادھر سے یہ بمبے آیا، حسن آباد کے اندر، وہ زمانے کے اندر لوگ جو باہر سے آتے تھے، حسن آباد کا جو روضہ ہے مولانا حسن علی شاہ محبوب کا، اس کے ارد گرد سو جایا کرتے تھے. ادھر ان دن کو نہا لے ہوئے، باقی رہنے کی کوئی جگہ نہیں تھی. اب جب یہ صبح آیا تو لوگ تو آ چکے تھے، سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں، امام کے آنے کا ٹائم ہے، اور اس کی گاڑی بھی ایسے ہی ٹائم پہ آئی. جب ادھر پہنچا تو سارا دربار حسن آباد بھرا ہوا تھا، بوڑھا آدمی، غریب آدمی، کئی دنوں کے پہنے ہوئے کپڑے، اندر سے پسینے کی بو آوے. اب یہ تھیلی لے کے چلا آتا ہے، والنٹیئر نے اس کو اندر نہ جانے دیا، لیکن سائٹ کے دروازے میں سے کسی نہ کسی طرح یہ گھس گیا. اب اس کو فکر یہ پڑی کہ یہ مولا کے نام کے میں یہ خربوزے لے کے آیا ہوں، اس کو کاسیا والی لوگ چیبڑا کہتے ہیں، میں کسی طرح یہ مولا کے پاس پہنچا دوں. گستے کسی ولنٹیئر کو پوچھا کہ بھائی میں یہ مولا کی مہمانی لایا ہوں، کیا کروں؟ کہتے وہ مکھی صاحب ہیں. اس کو جانے دیا، مکھی کے پاس گیا. مکھی صاحب نے اس کو کہا کہ بھائی ٹھہرو. وہ زمانے کے اندر کرتا ہرتا ہمارے جویری تھے، کامڑیا قاسم علی جویری، بڑے ڈسپلن آدمی تھے. جیسی تیسی بات ہو نہیں سکتی تھی، تو کسی نے اس کو وہاں تک پہنچا دیا. کامڑیا نے کھول کے اندر جو ہاتھ لگایا تو ہاتھ اس کی انگلیاں چیبڑے کے اندر چلی گئی، وہ گل گئے تھے، نرم ہو چکے تھے. ابھی سدھو مالا مٹے لے آئے چھ، والنٹیئر کو بلایا، اس کو بولو ادھر پیچھے اس کو کھڑا کر دو، دیکھو یہ کہیں ضرور آوے جاوے نہیں. اس کے اوپر تو جیل نکال دیے، کھڑا رہا. تیسری چوتھی لائن میں اس کو رکھ دیا، دروازے کے نزدیک ہی رسے باندھے ہوئے ہیں، اس طرف مرد ہیں اس طرف عورتیں ہیں، اور ادھر لوگ ساری جماعت بیٹھی ہوئی ہے. تھوڑی دیر کے بعد دھنی ماں باپ کی گاڑی آئی. عام طور پہ مولا اندر آوے، حسن آباد کے روزے کے نزدیک گاڑی آوے، یہاں مولا اترے، دعائیں دیوے، اوپر جاوے یا نیچے، جیسی اس کی مرضی. لیکن اس دن ہنری کو بولا، ہنری مولا کے ڈرائیور کا نام تھا، گاڑی باہر کھڑی کرو. باہر ہزاروں آدمی، اسماعیلی نان اسماعیلی سب کھڑے ہیں. مولا نیچے اترے، سب کو دعا سیس دیتے، لکڑی ہاتھ میں ہے، چلے آتے ہیں. مکھی حسن بھائی لال جی دیوراج سے باتیں کر رہے ہیں. اندر آئے، اوپر دیکھا، گھڑیال لگی ہوئی ہے مین روڈ کے، مین دروازے کے اوپر. ہر دفعہ آتا ہے، روز آتا ہے، اب آج ہی اس کو گھڑیال یاد آئی. یہ گھڑیال کس نے دی ہے؟ کب لگی ہے؟ کہاں گیا؟ ادھر دیکھا، ادھر دیکھا. آستے آستے جو مردوں کی سائڈ تھی نزدیک آئے، ادھر آ کے مولا کھڑے ہو گئے. اب یہاں ایک والنٹیئر کھڑا تھا اس بوڑھے کی حفاظت کے لیے کہ وہ آگے نہ آوے. کامڑیا صاحب نے ایک فرشتہ مقرر کر دیا. اب حضر امام اس کے نزدیک ہیں، والنٹیئر بالکل اٹینشن ہے، سامنے حضر امام کھڑا ہے. ادھر ادھر کی اب اس کو سوجی بھی نہیں، یہ بھول گیا کہ کوئی آدمی میرے ہاتھ کے نیچے ہے. مولا باتیں کرتے کرتے منہ پھرایا، تم کبھی آیا؟ مولا پوچھتے ہیں اس بوڑھے کو جو ادھر سے آیا چپڑے لے کے، تم کبھی آیا؟ اب وہ تیسری کی چوتھی لائن میں تھا، اس کے آگے والا کہتا ہے خداوند میں کل ہم تم کو نہیں پوچھ رہا، وہ پوچھ رہا. اب یہ ہٹ گیا، وہ آدمی آ گیا، تم کبھی آیا؟ بول نہ سکے، گھگی بندی. واپس پوچھا، تم کبھی آیا؟ لوگوں نے کہا مولا پوچھتے ہیں، سن تو لیا تھا لیکن ہمت نہ ہوئی. آخر اس نے بولا، خداوند آج صبح آیا، ہمارے لیے کیا لایا؟ غریب آدمی ادھر سے کاٹیا وار سے چلا آتا ہے، بدبو آ رہی ہے بدن سے، اس کے پاس پیسے نہیں، کچھ نہیں، اس کو مولا کہتے میرے لیے کیا لائے ہو؟ تو کہتے سرکار کھیت میں سے میں چیبڑے لایا ہوں. ہیں آگے کیے، ابھی چیبڑے نرم ہو چکے تھے. مولا نے اندر سے ایک چیبڑا نکالا، گلا ہوا ہے، نرم ہو چکا ہے، ناک کے پاس لا کے صاحب سونگتے ہیں. چیبڑے کی بھاس، وہ کوئی پھول تو نہیں ہے، لیکن اس کو سونگنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ چیبڑا نہیں سونگ رہا تھا، اس کی محبت سونگ رہا تھا. ماشاءاللہ. ہنری کو بلایا، اس کو بولا کہ یہ گاڑی میں رکھو، اور اس کو بولو سلیمان کو، سلیمان نوکر تھا صاحب کا، اس کی آئس کریم بنانا، میں لنچ میں یہ آئس کریم کھاؤں گا. ارے کہاں کی چیبڑے، کہاں کا انسان جس کو کوئی جانتا بھی نہیں، تو میرے لیے کیا لایا؟ محبت کے اصول محبت والا ہی سمجھتا ہے. ہم نے اپنے حضر امام کو نہیں سمجھا اچھی طرح سے. مومنوں, حضر امام جو ہے وہ اللہ کا نور ہے, اور اللہ جو ہے وہ اپنے نور کی معرفت ہمیں ہدایت کرتا ہے. یہ اس کا مطلب ہے کہ امام ہیں وہ اللہ کی نور کی معرفت سے ہمیں ہدایت دیتے ہیں, اور جس طرح اللہ محبت والا ہے ہم کو ہمارا حضر امام ایسی ہی محبت کرتا ہے. ہم نے حضر امام کو جانا ہی نہیں. اگر امام کی محبت ہمارے دل کے اندر ہے تو کوئی بدی برائی, کوئی آفت بلا ہمیں ٹچ نہیں کر سکتی. امام کی محبت سمجھنے کے لیے ہمیں اپنے مذہب کے جتنے بھی اصولات ہیں, رائٹس اینڈ ریچولز ہیں, دعا ہے, جماعت خانے کی حاضری ہے, دسوند ہے, نیک اعمال ہیں, اور ہر وقت اس مولا کی یاد میں رہنے سے آہستہ 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 ہمارا جیو جو ہے وہ حضر امام کی محبت کا ادراک کرتا ہے, یعنی محسوس کرتا ہے. اور جب محبت بڑھتی ہے تو ہماری عقل کے اندر, ہمارے مائنڈ کے تھرو سے, ہمارے آثار, ہمارے اعمال, ہمارے ایکشن کے تھرو سے ہمارے مائنڈ کے اندر اس کی محبت بیٹھتی ہے, اور انٹیلیجنس کے ساتھ مل کے ہمارے روح کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے, اور پھر وہ ہمیشہ ہمارے دل میں رہتا ہے. اور کیا ہے, تیری میری سائیاں ایک من ایک چت, مومن کا چت, مومن کا خیال, مومن کی مرضی اس خدا تعالیٰ کی مرضی کے ساتھ ایک ہو جاتی ہے. تو پھر مومن اگر چلتا ہے تو خدا کے پاؤں سے چلتا ہے, مومن دیکھتا ہے تو خدا کی آنکھوں سے دیکھتا ہے, اس کے اندر کوئی بدی برائی عیب کچھ نہیں ہوتا. محبت انسان کو پاک بنا دیتی ہے. محبت آگ کی طرح ہے, آگ میں کچھ بھی ڈالو گے وہ آگ بن جائے گا. امام زمان کی محبت میں سرشار رہو. میری دعائیں ہیں دیندارو, نیک اعمال کر کے, مذہب کے اصولوں پہ عمل کر کے امام کی محبت اپنے دل میں محسوس کرو. سکھی آباد رہو. مولا آپ کی نیک امیدیں پوری کرے, حقیقتی سمجھ دے, ہر بلا آفت سے بچاوے. مولا اپنی محبت سے آپ کو نوازے, آپ کے دلوں کو پاک بناوے, آپ کے خیالات کو پاک کرے, آپ کے اعمال کو پاک کرے. مولا حضر امام آپ کو خود اس بات کی ہدایت کرے کہ کس طرح سے اعلیٰ درجے کے مومن بنو. سکھی اور آباد رہو, دین و دنیا کی نعمتیں ملے, آپ کی ہر نیک امید پوری ہوگا. ہے زندہ.
آمین.